نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ کیا میں تمہیں اپنا اور اپنی بیوی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سناؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ضرور سنائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی یعنی میری بیوی اپنے گھر کا کام خود کیا کرتی تھی، گھر کی صفائی خود کرتی تھی، چکی اپنے ہاتھوں سے خود پیستی تھی، یہاں تک کہ ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے تھے، اور صفائی ستھرائی کی وجہ سے کپڑے بھی میلے کچیلے رہتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے بہت سے غلام آئے تو میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ لوگ جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غلام فرحمت فرما رہے ہیں، تو تم بھی چلے جاؤ تاکہ اپنے لیے کوئی خادم جو ہے وہ مانگ لو تو تمہیں گھر کے کام کاج سے فرصت مل جائے گی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں، لیکن وہاں جب گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کرنے سے اور بات کرنے سے انہیں شرم آئی اور پھر ویسے ہی واپس آ گئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم کل کیوں آئی تھی، خیریت تھی؟ تو حضرت فاطمہ تو اس وقت بھی چپ رہی. میں نے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس غرض سے آئی تھی تاکہ کوئی غلام کو خادم مل جائے کیونکہ ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، محنت کرتی ہیں گھر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بلکہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی بستر ہے اور وہ بھی دمبے کی کھال کا ہے جسے ہم رات کو بستر بنا لیتے ہیں، اس پر لیٹ جاتے ہیں، اور صبح کے وقت وہی کھال جو ہے وہ ہمارے کام آتی ہے کہ اونٹ کا دانا اس پر ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو کھا لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹی صبر کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو چوغا تھا 10 سال تک وہی ان کا بستر بھی تھا، دن میں وہ پہن لیتے تھے اور رات میں اسی کو بچھا کر لیٹ جاتے تھے، اور انہوں نے 10 سال تک اسی چوغے میں صبر کیا، تم بھی صبر کرو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں غلام اور خادم سے بڑھ کر میں تمہیں عمل بتاتا ہوں، جب تم وہ کر لو گی تو وہ تمہارے لیے غلاموں سے اور خادم سے بڑھ کر ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ تم ہر نماز تم رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، تمہارے لیے یہ عمل خادم اور غلام سے بڑھ کر ہے. بعض حضرات نے اس پر یہ فرمایا کہ یہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یقیناً یہ خادم اور غلاموں سے بڑھ کر ہے، اور حضرت فاطمہ نے اس وقت یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فرمایا وہ سر آنکھوں پر اور میں ایسا ہی کروں گی. تو اس لیے بعد نے فرمایا کہ اگر کوئی خاتون جو گھر کے کام کاجوں سے تھک کر چور ہو جاتی ہے رات کو اگر یہ پڑھ کر سو جایا کرے، امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی تھکاوٹ اس کی تھکن دور فرما دیں گے، اور یہ عمل یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا یہ ان کے لیے خادم اور غلاموں سے بہتر ہوگا. تو یقیناً گھر کی خواتین گھر کے کام کاج کرتی ہیں اور انہیں تھکاوٹ بھی یقیناً ہوتی ہوگی، تو اس اعتبار سے اگر یہ کلمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائے، ہمیں چاہیے اپنی خواتین کو کم از کم یہ سکھلا دیں تاکہ گھر میں کام کاج کرنے کے بعد رات کو سوتے وقت اس کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ان کی تھکاوٹ تھکن مشقت جو وہ محسوس کرتی ہیں اس سے انشاءاللہ اس کا ازالہ ہو جائے گا. پھر دوسری روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو نمازوں کے بعد بھی فرمایا، چنانچہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد تو عام طور پر لوگ پڑھتے ہی ہیں کہ 33 سے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد، یہ پورا کلمہ پڑھ لیا کریں. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کریں. تو یقیناً یہ عمل ہمارے لیے بہت اہم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ ہے، تو اس کو مرد حضرات بھی نمازوں کے بعد پڑھ لیا کریں اور خواتین بھی گھر میں چلتے پھرتے اس کا معمول بنائیں، تو یقیناً ہمارے اور ان کے لیے خیر کا سبب ہوگا. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھانجے تھے اور اس لیے ان کی خالہ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی پیسہ آ کر رکتا نہیں تھا، یعنی اس کو جب تک وہ تقسیم نہ کر دیا کرتی اس وقت تک چین نہیں آتا تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ایک دفعہ ہی نکل گیا کہ خالہ کا ہاتھ روکنا چاہیے، اس لیے کہ بہت زیادہ اپنے اوپر مشقت اٹھاتی ہیں اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتی اور سب تقسیم کر دیتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کو جب یہ جملہ اور فقرہ پہنچا تو انہیں سخت صدمہ پہنچا اور قسم کھا لی کہ آئندہ میں اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گی. حضرت عبداللہ بن زبیر کو بڑا صدمہ ہوا اور حضرت اپنی خالہ سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ میں نے قسم کھا لی ہے اس لیے بات نہیں کروں گی. لیکن جب یہ بہت زیادہ پریشان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے دو افراد کو سفارشی بنا کر اپنی خالہ کے پاس بھیجا اور ان کے ساتھ ساتھ چپکے سے خود بھی چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے چھپ کر یعنی پردے کی اور سے بات چیت کی اور وہ سفارش کرتے رہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور وہ احادیث یاد دلاتے رہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان سے بات چیت سے جو ہے وہ نہ کرنے کو منع فرمایا ہے کہ بات چیت بند نہیں کرنی چاہیے بلکہ بولنا چاہیے، اور خاص طور پہ تو تمہارے سگے بھانجے بھی ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سمجھاتے رہے اور یہ چپکے سے اپنی خالہ کے پاس گھس گیا اور جا کے ان سے لپٹ گئے اور ان کی منت کرتے رہے، خوشامد کرتے رہے، ان کو مناتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ تمام احادیث اور اپنے بھانجے کی بہت زیادہ لگاوٹ کی وجہ سے ان سے بات چیت شروع کر دی. لیکن قسم کے توڑنے پر بہت زیادہ انہیں صدمہ تھا، تو بار بار جب بھی وہ قسم انہیں یاد آتی تھی، کیونکہ اللہ کے نام کی عظمت ان کے دل میں ہمارے طرح سے نہیں تھی بلکہ اتنی عظمت ان کے دل میں تھی کہ اصل قرآن مجید میں قسم کا کفارہ تو یہ بیان کیا گیا ہے، فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، دس مسکینوں کو کھانا کھلا دیں دو وقت، یا دو دس مسکینوں کو کپڑا پہنا دیں، یا پھر جو ہے وہ ایک غلام آزاد کر دیں. اور اگر کوئی شخص یہ تینوں کام نہ کر سکے، یعنی نہ تو کھانا کھلا سکتا ہے اتنی قدرت نہیں ہے، یا کپڑے پہنانے کی قدرت نہیں ہے، یا غلام آزاد کرنے کی قدرت نہیں ہے، تو آئے فمل تسیام و سلاست ایام، اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو پھر تین روزے رکھ لے. تو یہ قسم کا کفارہ ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں ایک صورت کو اختیار کیا کہ غلام آزاد کیے، لیکن دل کو تسلی نہیں ہوئی، پھر ایک غلام، یہاں تک کہ 40 غلام آزاد کیے صرف ایک قسم کے توڑنے پر. اور جب بھی یہ بات یاد آ جاتی تھی کہ میں نے قسم کھائی تھی اللہ کے نام کی اور اس کو مجھے توڑنا پڑ گیا، تو اتنا روتی تھی کہ ان کے آنسوؤں سے ان کے دوپٹہ تر ہو جاتا تھا. یہ عظمت تھی اللہ کے نام کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے صحیح کی بیوی بھی تھی. اور حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے 10 ایسی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جس میں کوئی اور بیوی میرے شریک نہیں ہے. لیکن خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ اکثر روتی تھی اور کہتی تھی کاش کہ میں تنکا ہوتی، کبھی کہتی کاش کہ میں مٹی کا ایک ڈھیلا ہوتی تاکہ میں ختم ہو جاتی اور مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا، باز پرس نہ ہوتی. یعنی یہ عالم تھا خوف خدا کا. تو یہ وہ خواتین ہیں جو یقیناً ہماری مائیں ہیں اور ہمارے لیے قابل عظمت ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان خواتین کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرمائے ہماری طرف سے کہ انہوں نے حق ادا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر مر مٹنے کا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور آپ کی بیوی بننے سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور ان دونوں میں آپس میں محبت بھی بہت تھی. ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو سلمہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کسی عورت کا انتقال کسی شوہر کے نکاح میں ہو جائے اور پھر وہ شوہر نکاح نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہی بیوی اسے عطا فرما دیتے ہیں، اسی طریقے سے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوی نکاح نہ کرے تو وہی شوہر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں. تو آؤ ہم تو مل کر یہ دعا کریں کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک مر جائے تو ایک تو یہ کہ نکاح نہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کو عطا فرما دے. حضرت ابو سلمہ نے کہا کہ کیا تم میری بات مانو گی؟ تو ابو سلمہ نے کہا کہ ضرور مانوں گی، اسی لیے تو آپ سے مشورہ کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم نکاح کر لینا. اور پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھ سے بہتر شوہر انہیں عطا فرمانا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ گھر میں جب تشریف لائے تو چہرے پر مسکراہٹ تھی. ام سلمہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ آج بہت خوش نظر آتے ہیں. تو کہا کہ ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھ کر آیا ہوں, اس لیے میں خوش ہوں. فرمایا کہ وہ دعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کسی کے انتقال پر یا کسی چیز کے گم ہونے پر وہ دعا پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے تو کہہ دیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, یہ دعا پڑھ لیا کرو تو انشاءاللہ وہ گمشدہ چیز یا اس سے بہتر چیز, یا کسی کا انتقال ہو گیا تو اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی اپنے شوہر سے سن کر. بعد میں پھر جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کی بتائی ہوئی یہ دعا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, یہ پڑھ لیا. جب ان کی عدت گزر گئی تو یہ سوچا کرتی تھی کہ مجھے ابو سلمہ نے یہ دعا بتلائی اور میں نے یہ پڑھ لی, لیکن اب ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کون مل سکتا ہے. لیکن جب عدت گزر گئی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن ایک تو یہ کہ میری زبان تھوڑی تیز ہے اور دوسرے یہ کہ میرے بچے بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے, اور جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے تو جیسے تمہارے بچے ویسے ہمارے بچے. بہرحال یہ نکاح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک تو انہیں کتنا اعتماد اور یقین تھا اس دعا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے تو ایسا ہی ہوگا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر نکاح میں یہ آ گئیں اور ام المومنین بن گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو اس دعا کو یاد رکھنا چاہیے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اصل یہی ہے کہ صدمے کے وقت, تکلیف کے وقت ان دعاؤں کو پڑھنا, یاد رکھنا کہ وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا تلقین کی ہے, اسی کا نام دین ہے, اور اس پر پھر صابر و شاکر رہنا چاہیے. کیونکہ دنیا میں تکالیف بھی آتی ہیں, حادثے بھی پیش آتے ہیں, اسی کا نام دنیا ہے. جہاں کوئی حادثہ اور تکلیف نہیں ہوگی وہ جگہ تو جنت ہے, اور جہاں صرف تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوں گی وہ جگہ دوزخ ہے. اور دنیا ایسی جگہ ہے کہ جہاں راحت بھی آتی ہے, تکلیفیں بھی آتی ہیں, پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, خوشیاں بھی ملتی ہیں. تو اس کی اسی کا نام دنیا ہے. لیکن اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جو جینے کا ہمیں سلیقہ اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھایا ہے, ہمیں چاہیے ان طریقوں کو اپنا کر اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں اور اپنی آخرت کی بھرپور طریقے سے تیاریاں کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی, آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دنیا کی اچھائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ, اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ, جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, خصوصاً ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب جو اس دنیا سے چلے گئے, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت کاملہ فرما. اے اللہ, ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, یا اشرہ رحمت تو گزر چکا اور اشرہ مغفرت اب شروع ہو چکا, اپنے فضل خاص سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ, ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ, اپنے رحمت خاص میں ہمیں چھپا لیجئے. اے اللہ, ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.